السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ المائدہ آیہ نمبر 58. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون. واذا اور جب ناديتم پکارتے ہو تم الى الصلاه اس طرف نماز کی اتخذوها وہ بنا لیتے ہیں اس کو هزوا ایک مذاق ولعبا اور ایک کھیل ذالک وہ بھی انہم بوجہ بے شک وہ قوم ایک قوم ہیں لا نہیں یا عقلون وہ عقل رکھتے. اور جب تم پکارتے ہو طرف نماز کی تو بنا لیتے ہیں وہ اسے ہنسی اور کھیل یہ اس سبب سے کہ ہیں وہ لوگ نہیں عقل رکھتے. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے تھے اصل میں اسی آیت کا کنٹینیویشن ہے کہ وہ لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے تو تم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. یہ جو مزاج ہوتا ہے اصل میں کہ دین کو کھیل اور مذاق بنا لینا دین کو ہنسی مذاق بنا لینا یا اس کا استہزاء کرنا یعنی دین کو نیچا سمجھنا اپنے آپ کو بڑا ماڈرن سمجھنا کہ ہم بڑے پوسٹ ماڈرن ہیں اور دین پری ماڈرن ہے یا بہت قدیم ہے لہٰذا ہم تو دین کو فالو کرنے والے نہیں ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی بھی تمہارے لیے کوئی خیر کا باعث نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ تو تمہارے دین کو ایک کھیل تماشا سمجھتے ہیں، نکتہ چینیاں کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں یا اسلام کے ماننے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو نیچا سمجھتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں ان کی، خصوصاً نماز کے تعلق سے، یعنی جو کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا شعار ہے دین کا، جو سب سے بڑی عبادت ہے. یعنی جب مسلمان اذان دیتے تھے نماز کے لیے تو وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے. اور یہ اصل میں کیوں اڑاتے ہیں مذاق؟ کیونکہ وہ کم عقل ہیں، وہ عقل ہی نہیں رکھتے اور جہالت کے سبب وہ ایسا کرتے ہیں. اگر ان میں عقل ہوتی تو کبھی بھی نماز کا اس طرح سے مذاق نہ بناتے اور اذان کو سن کر اپنا سر تسلیم خم کر دیتے. کیونکہ وہ لوگ تربی جانتے تھے نا اذان میں ہے کیا. اصل میں یہاں نادئی تم ندا سے ہے، یہ جب تم نماز کے لیے ندا دیتے ہو، آواز لگاتے ہو، انہیں اذان کی بات کی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں اذان اللہ تعالی کے شاعر میں سے ایک شاعر ہے، یعنی جس کو ہم شاعر کہتے ہیں جسے سن کر اللہ کی یاد آ جائے. تو اذان کے الفاظ آپ دیکھیں تو کہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، کتنے خوبصورت جملے ہیں اس میں. تو اذان سن کر یہودی مذاق اڑاتے تھے جبکہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں اذان کے. تو وہ غصے کی وجہ سے دین کا مذاق اڑاتے تھے اور یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے کا سبب ہے اصل میں. آپ دیکھیں یہ ڈفرینشیٹ کرنا آپ سیکھیں کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر ایسا کرتے تھے اور کچھ لوگ اللہ پنے میں غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے مذاق اڑاتے تھے. لیکن جیسے ان کو احساس دلایا جائے تو وہ فوراً توبہ کر کے پلٹ آتے ہیں، فوراً جھک جاتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ دونوں میں ڈفرینشیٹ نہ کر کے بعض اوقات ایسے لوگ جو اللہ پنے کی وجہ سے مذاق اڑاتے ہیں دین کا، ان کو بھی دین سے دور کر دیں. نہیں، ہو سکتا وہ دین سے قریب آ سکتے ہیں آپ اگر ان کو سمجھائیں تو. اور ایسے ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے، یہ ہمارا رویہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے ہارش نہ ہو. یہ ایسے لوگوں کو ہم فاسق یا منافق نہیں کہہ سکتے کہ جو غفلت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین پیش آیا تھا، آپ طائف کی طرف نکلے تھے اور وہاں بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی تو کہا جاتا ہے کہ ایک چند نوجوان تھے، ایسے 15-16 سال کے نوجوان ہوں گے. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ ایج کیسی ہوتی ہے، یعنی ایک لا علمی کی ایج ہوتی ہے. اور یہ لڑکے اسپیشلی یہ ایج میں بس انہیں، ان کو ہر بات بات پہ ہنسی اڑانا ہی ان کی ایک عادت ثانیہ بن جاتی ہے. اور لڑکیوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زبردستی ہنسی آتی ہے نا ان لوگوں کو، کسی کو بھی دیکھ کر ہنستے رہتے ہیں، بس صرف ہنس رہے ہیں ہنس رہے ہیں. بعض وقت انہیں بڑوں کی طبیعت چڑ بھی جاتی ہے ان کا یہ رویہ دیکھ کر کہ یہ کیا تم ہر وقت ہنسی ہنسی کر رہی ہو، ہے نا. ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا. تو لڑکیوں کی عادت ہی ہوتی ہے، ایج ہی ایسی ہوتی ہے. تو اسی ایسے ہی ایک واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر ایک جگہ نماز کا وقت آیا تو اپنے بلال سے کہا کہ اذان دو. حنین سے واپسی کا واقعہ ہے تو بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی. چند نوجوان تھے جو وہاں سے گزر رہے تھے، ان لوگوں نے ہنسی اڑائی اور نقل اتارنے لگے. کچھ صحابہ ان کو پکڑ کر رسول اکرم کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ یا رسول، دیکھیے نا اذان کا اس طرح سے مذاق کر رہے تھے. رسول اکرم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اچھا تم کیا کہہ رہے تھے، ابھی جواب دو. اب ظاہر سی بات ہے کہ پیچھے کسی کا مذاق اڑانا اور سامنے ان کو دیکھ کر ایک بہت الگ بات ہے، بچے ڈر بھی جاتے ہیں. تو 14-15 سال کے لڑکے تھے، دو چار لڑکے تھے، ان میں ابو محذورہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، یعنی بار بار فورس کرنے پر، جیسے بھی اذان کے الفاظ کہہ رہے تھے مذاق اڑانے کی صورت میں، جب اللہ اکبر کہا انہوں نے، تو ان کے دل پر ہیبت اور کپکپی طاری ہو گئی اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت بیٹھ گئی۔ رسول اللہ ان کو دیکھ رہے تھے، آپ چہرے سے سمجھ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ تو رسول اکرم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ چونکہ بہت خوش آواز تھے، ان کی آواز بہت اچھی تھی کہا جاتا ہے، لہٰذا رسول اکرم نے ان کو پھر اذان خود سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے الفاظ کہتے گئے اور وہ دہراتے گئے، اس کو ترجیعی اذان کہتے ہیں۔ جب نماز کے مسائل آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا یا صحیح بخاری میں آپ کتاب الاذان چیپٹر میں جب آئیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا، اور اس سے دیکھیں کہ اذان کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اور یہ کفار اور مشرکین اور منافقین، دراصل ان پر یہ اذان کے الفاظ بہت بھاری پڑتے ہیں۔ جبھی تو آپ دیکھیں بند کروا دیتے ہیں، ہر جگہ اذانوں کو بند کروا دیا جا رہا ہے، کیونکہ اذان ان کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برستی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سن ہی نہیں سکتے، یا اللہ تعالیٰ کی کبریائی سن ہی نہیں سکتے کہ وہ اللہ اکیلا ایک ہے، احد ہے، واحد ہے، صمد ہے، وہ اکبر ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ اذان کی آواز منافقین، مشرکین اور کافروں پر بہت بھاری پڑتی ہے۔ تو ابو محذورہ رضی اللہ عنہ چونکہ بہت خوش آواز تھے، رسول اکرم نے خود ان کو اذان سکھائی اور ان کو مکہ کا مؤذن مقرر فرما دیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، یعنی جو نقل تھی وہ اصل بن گئی، وہ نقل اتار رہے تھے اصل میں۔ یہ صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، احمد، ابو داؤد سب نے اس کو روایت کیا ہے۔ ابو محذورہ کی اذان بہت مشہور اذان ہے ان کی، اور رسول اکرم نے خود ان کو سکھائی تھی اذان۔ ایک اور بھی واقعہ ہم کو ملتا ہے، واللہ اعلم یہ کہاں تک درست ہے، کیونکہ سیرت کے واقعات میں لہٰذا اس کی اوتھینٹسٹی موجود نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو صرف ایک واقعہ سمجھ کر سن لیں۔ جیسے کہ آپ تو جانتے ہی ہوں گے، ایک راہب بھی ہوا کرتا تھا وہاں پر، حنزلہ رضی اللہ عنہ کے فادر۔ حنزلہ رضی اللہ عنہ صحیح مسلمان تھے، سچے مسلمان تھے، لیکن جو ان کا فادر تھا وہ راہب بن گیا تھا، یعنی عیسائی بن گیا تھا، اور مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی بڑی سازشیں کرنے لگا تھا۔ تو اسی طرح سے ایک اور کوئی یہود یا نصارہ میں سے تھا، اور وہ رسول اکرم کو، یہ یہود اور نصارہ اللہ کے رسول کو سچا نبی نہیں سمجھتے تھے، ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ تو جب اذان کے الفاظ سنتے تو ان کے دلوں پر ایک ہتھوڑی کی طرح لگتے تھے۔ جب پانچ وقتوں میں یہ اذان سنے آتی، یعنی کلمات کا اعلان کیا جاتا، تو یہ لوگ بہت غصہ ہو جاتے تھے اور اللہ کا، اس کے رسول کا، مسلمانوں کا، سب کا مذاق اڑانے لگتے اور فکرے کستے تھے۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ جب اشد ان محمد رسول اللہ کے کلمات ایک عیسائی سنتا تو کہتا کہ قد حرق الکاذب، نعوذ باللہ، یہ جھوٹا جل کر تباہ ہو۔ بدعا کی کلمات اس کے دل کی جلن کا اصل میں اظہار کر رہے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگی اور وہ خود، اس کے گھر کے سارے لوگ جل کر مر گئے، کیونکہ دیکھیں اسی کے اوپر وہ بلا گئی جو اس نے دوسروں کے لیے کی تھی۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ بلا وجہ دوسروں کو اس طرح سے، نہیں، یہود و نصارہ تو اچھی طرح جانتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں، رسول جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو بہرحال وہ لوگ اذان کا مذاق اڑاتے تھے، اور اذان کی فضیلت آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اذان کے الفاظ ہم کو دہراتے رہنا چاہیے، اور مؤذن قیامت کے دن اونچی گردنوں والے ہوں گے اور سب لوگ ان کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اذان کی آواز جہاں جہاں سنی جاتی ہے، شجر، حجر، جو بھی سنتا ہے، چرند، پرند، تو سب قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں۔ تو اذان کا کبھی مذاق نہ بنائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین جو شاعر ہے اس کا مذاق نہ بنائیں۔ تو یہ کیوں کرتے ہیں وہ؟ لا یعقلون، ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ اگر ان کو اذان کے، یہ نماز کی فضیلت کا پتہ چل جاتا تو کبھی اس کا مذاق نہ اڑاتے۔ تو اے مومنوں، جب تم کو کافروں کا حال معلوم ہے کہ وہ تمہارا اور تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تم سے شدید عداوت رکھتے ہیں، تو پھر تم ان کو کیسے دلی دوست بنا سکتے ہو؟ جبکہ وہ تو تمہارے دین پر تان اور تشنی کرتے ہیں اور ان کے اندر مروت ہے ہی نہیں اسلام کے تعلق سے۔ تو بہرحال یہ لوگ نادان ہیں، ناواقف ہیں، اسی لیے استہزاء کرتے ہیں دین کا اور دین کے ماننے والوں کا، تو ان سے دوستی مناسب نہیں ہے۔ آگے دیکھیے 59، قل یا اہل الکتاب ہل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، ہل، نہیں، تنقمون، تم عیب نکالتے ہو، منا، ہم سے، الا، مگر، ان کے، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر، وما، اور جو، انزل، نازل کیا گیا، الینا، طرف ہماری، وما، اور جو، انزل، نازل کیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، وان، اور بے شک، اکثرکم، اکثریت تمہاری فاسق و نافرمان ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، نہیں تم ضد رکھتے ہم سے مگر اس وجہ سے کہ ایمان لائے ہم اللہ کے ساتھ اور اس چیز کے ساتھ جو نازل کی گئی ہے ہماری طرف اور جو نازل کی گئی اس سے پہلے، اور یہ کہ اکثر تم میں سے فاسق ہیں۔ فاسق جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے نافرمان کو کہتے ہیں، اور نافرمان اس کا چھوٹا ترجمہ ہے۔ اصل میں فاسق دراصل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر کے کہیں دور نکل جاتا ہو، اور ایک بار توڑنے والا نہیں بلکہ بار بار توڑنے والا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ انہیں حجت ان کے اوپر تمام ہو جائے کہ دین اسلام حق ہے، اور تم اس میں جو تان و تشنی کرتے ہو یا ہم کو تم نشانے تان و تشنی بناتے ہو، تو کس بنا پر؟ کیوں؟ کیا ہم ایک اللہ پر ایمان لائے اس بنا پر تم ہم سے جلتے ہو، یا اس بنا پر تم ہم سے کڑھتے ہو؟ تم ہم سے انتقام کیوں لے رہے ہو؟ اس وجہ سے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے ہم پر یا اس سے پہلے اس کو ہم مانتے ہیں، یعنی قرآن اور تورات اور انجیل۔ تو ان میں کے اکثر فاسق ہیں اس لیے یہ ایسا کرتے ہیں، یعنی اصل میں تو مسلمانوں پر اعتراض کر کے، مسلمانوں پر تان و تشنی کر کے، دراصل تم اللہ پر اس طرح سے تان و تشنی کر رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا نا یہ دین اور کتابیں اور انبیاء، جو پہلے بھی انبیاء ہے اور ابھی جو نبی آئے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو کیوں؟ کیونکہ تم لوگ نافرمان ہو، فاسق ہو، اللہ کی اطاعت سے نکل بھاگے ہو، تم نے اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں اس کو پامال کیا ہے۔ تو اے فاسق ہو، تمہارے لیے تو خاموش رہنا ہی بہتر ہے، پس اگر تم میں یہی عیب ہوتا جب کہ تم فسق سے پاک ہوتے تو یہ بعید ہے، یعنی تمہارا فسق تمہارے ساتھ ہے اور تم مزید اس میں اضافہ کرتے جا رہے ہو۔ یعنی وہ اہل ایمان پر الٹا تان اور تشنی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کی برائی اور قباحت کے بارے میں ان کو آگاہ کرتے ہوئے کہہ دیجئے کہ تم پر تو آگے جو آیتیں آئیں گی کہ تم پر تو لعنت کی گئی ہے تمہارے انہی برائیوں کی وجہ سے۔ یعنی آپ دیکھیں کیا کیا برائیاں نہ تھیں اہل کتاب میں، یعنی کس طرح سے وہ لوگ، ان کے اندر کس طرح سے بگاڑ اور فساد آ چکا تھا، کیسے وہ چینج ہو گئے تھے۔ کہ اہل ایمان سے انہوں نے دوستی رکھنا چاہیے تھا کیونکہ وہ ان کے دینی بھائی تھے، تو وہ الٹا اہل ایمان سے دشمنی پر اتر آئے، ان کے اوپر طنز اور تانے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنے لگے۔ تو فاسق وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل نکل جاتا ہے، کبھی حدود کے اندر نہیں رہتا۔ تو آپ یہود سے کہیے تمہیں ہم سے کیا بیر ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ تو اصل تکلیف تمہیں کس بات کی ہے، کہ نبوت تم میں نہیں ہمارے اندر آ گئی، یا آج مسلمانوں کو تم تکلیف پہنچا رہے ہو اس بنا پر کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے، جسے چاہتا ہے مناسب سمجھتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ تو ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیوں ہم سے عداوت پر اتر آئے ہو؟ ہم تو تورات پر بھی ایمان لاتے ہیں، انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم تمام انبیاء کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تو تم تو ہمارے ساتھ مل کر تم بھی ایمان لاتے، لیکن معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ تو پھر اسی لیے کیا کیا گیا، قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ قل تو کہہ دیجئے، هل کیا، انبئكم میں آگاہ کروں تم لوگوں کو، بشر بدتر، من ذلك اس سے، مثوبة بلحاظ جزا کے، عند الله اللہ کے پاس، من لعنه جو لعنت کی اس پر اللہ اللہ نے، وغضب اور اس نے غضب کیا، علیہ اس پر، وجعل اور اس نے بنا دیے، منہم ان میں سے، قردتا بندر، والخنازیر اور سور، وعبد الطاغوت اور بندگی کی طاغوت کی، اولائی کا وہ لوگ، شرن بدترین ہیں، مکانن بلحاظ مقام کے، وعدلو اور زیادہ بھٹکے ہوئے، انسوا اس سبیل درست راستے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میں تمہیں اللہ کے ہاں انجام کے لحاظ سے اس سے بھی بدتر انجام والوں کی خبر نہ دوں، وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر اس کا غضب نازل ہوا، پھر ان میں سے بعض کو اس نے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی یہی لوگ درجے کے لحاظ سے بدتر اور سیدھی راہ سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے، یعنی اتنی بڑی ان کو وارننگ دی گئی، دھمکی دی گئی، اور وہ لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ بندر کا ہی ذکر کیوں ہے اور خنزیر کا ہی ذکر کیوں ہے؟ اب دیکھیں بندر کی عادتیں کیا ہوتی ہیں، آپ دیکھیں ذرا کہ نقالی کرتا ہے نا، عقل نہیں ہوتی اس میں، نہیں بالکل چھوٹے بچے کی طرح ہوتی ہے اس کے اندر عقل، بندر کے اندر۔ کبھی آپ کو واسطہ پڑا ہے بندر سے؟ جیسا آپ کرو ویسے ہی کرتا ہے نا، بے وقوف سبھی ہوتا ہے، اور جلد باز ہوتا ہے، جذباتی ہوتے ہیں۔ بندروں کی بھی کہا جاتا ہے بہت ساری قسمیں ہیں، نفس پرست ہوتے ہیں۔ یعنی کچھ ایک بندر جس کا نام بتایا جاتا ہے، میں ابھی بھول رہی ہوں، یاد نہیں آ رہا ہے، اس قسم کے جو بندر ہوتے ہیں یا اس نسل کے جو بندر ہوتے ہیں، کہتے ہیں بہت زیادہ جذباتی اور بہت نفسانی خواہش کے تابع، یعنی جب ان کا دل چاہتا ہے اور بہت جلدی اپنی خواہش سے دستبردار بھی ہو جانے والے، کہ کسی سے بھی وہ مل لیتے ہیں اور اس کی صورت میں بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے۔ تو بندر ہی کیوں کہا گیا اور کیوں بندر بنایا گیا؟ کبھی سوچیں اور غور کریں اس بات پر، یہ بہت غور کرنے کا مقام ہے کہ بندروں میں نقالی کرنے کی عادت ہوتی ہے، عقل کم ہوتی ہے، بچپنا جیسا ہوتا ہے، بہت یعنی بدلہ لینے کی وہ ایک کہتے ہیں کہ دل میں خنس رکھتے ہیں، دشمنی، اور دوسری بات یہ کہ نفس پرست ہوتے ہیں، بس جب دل چاہا جو چاہا کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو بندر بنا دیا تھا، اور یہ واقعہ ہم قرآن میں کئی دفعہ پڑھتے ہیں، کچھ خنزیر بھی بنا دیے گئے۔ اور آج جو جینیٹک انجینئرنگ ہے، وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج کل جو ٹرانسپلانٹ کا جو سسٹم ہے، یہ جو ٹرانسپلانٹ کا جو ایک پورا سمجھیں ایک گروپ ہی ہے جو یہ سب چیزیں کرتا ہے، ٹرانسپلانٹ کرتا ہے، تو انسانوں کی چیزیں انسانوں کو ٹرانسپلانٹ کی جاتی ہیں، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ آج کل جو چل رہا ہے یہ ٹرانسپلانٹیشن کا کام، اس میں وہ لوگ سور یعنی خنزیر کے اعضا کو ٹرانسپلانٹ کریں، کہتے ہیں کہ انسان کے اعضا سے بہت سملر ہوتے ہیں خنزیر کے اعضا، لیکن اس میں جب تک اس کے اعضا اس کے اپنے جسم میں رہتے ہیں بیماریاں نہیں پھیلتی، لیکن جب اس کو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے تو اس سے بیماریاں بہت پھیلتی ہیں، یعنی دوسروں کے لیے وہ نقصان دہ ہیں بیماریاں پھیلنے کے لحاظ سے۔ تو کیوں بنایا گیا ان کو خنزیر، کیوں بنایا گیا ان کو بندر؟ تو آپ دیکھیں کتنی چیزیں ہوئیں، ان کے ان نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ہوا، اللہ کی لعنت ان پر ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان کے اوپر غضبناک ہوا، یعنی انہیں دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا کیا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا۔ کیوں؟ انہوں نے طاغوت کی بندگی کی تھی، اور یہاں طاغوت سے مراد دراصل شیطان ہے، اور ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ تو یہی ان کے قبیح افعال، اقوال اور خصائل تھے، یعنی ان کے باتیں، ان کے کام، ان کے بری کوالٹیز، شر مکانن۔ تو ان کا ٹھکانہ بھی پھر کیا ہوگا؟ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے وہ، اور اللہ کی مار اور پھٹکار پڑی ان کے اوپر، لعنت، سب انبیاء کی زبانی بھی ان کے اوپر لعنت کر دی گئی۔ تو انہیں اس وقت رسول اکرم کے ساتھ جو یہود تھے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تمہارے جو اسلاف تم سے پہلے گزرے ہیں وہ تم سے بھی زیادہ گئے گزرے تھے، انہوں نے اتنی بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی جن کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، اور ایسے بد کردار لوگ بھی تھے جنہیں بندر اور سور بنا دیا گیا تھا، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ کی بجائے اللہ کی نافرمان طاقتوں کی فرما برداری کی، اور ان کی وجہ سے بڑے بڑے جرم کرتے رہے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی ناحق قتل کرنے سے وہ دور نہیں ہٹے نہ باز آئے۔ تو تمہاری اپنی بدعمالیوں کی تو حد نہیں، اس پر مزید ڈھٹائیے کر رہے ہو کہ اگر کوئی دوسرا پرسن اللہ پر ایمان لا کر سچی دینداری اور اچھی کردار ادا کرتا ہے تو تم ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ جو بندر کی جو خصلت ہوتی ہے نقالی کی، کہ آج بھی ہم لوگ نقالی بن گئے دوسری قوموں کی، دیکھا دیکھی وہ ایسا کرتے ہیں، تو وہ کرسمس مناتے ہیں، اپنے رسول کی برتھ ڈے مناتے ہیں، ہم بھی اپنے رسول کی برتھ ڈے منائیں گے، وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی یہ کریں گے، وہ ویسا کرتے ہیں تو ہم بھی یہ کریں گے، یعنی ہم نے اپنا دین تو بالکل پیچھے ڈال دیا ہے اور بس نقال بن گئے ہم لوگ۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں قومیں دوسروں کے پیچھے چل پڑتی ہیں اور اپنا آپ، اپنا دین، اپنا کلچر، اپنے اقدار بھلا دیتی ہیں؟ جیسے میں بارہا کہتے رہتی ہوں کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام جو رکھا تھا صحیح بخاری، فی سننہ ہی و ایام ہی بھی رکھا تھا، جو آخری جملات ہے، کہ ایام ہی مطلب اس زمانے کی تاریخ، اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، کیسے ان کا رہن سہن تھا، اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، لین دین کیسے تھے۔ ٹھیک ہے ہم ایگزیکٹ کاپی نہ کریں، لیکن ہم سنتوں پر تو چل سکتے ہیں نا صحیح طریقے سے۔ لیکن ہم تو نقال بن گئے، ہم تو دوسرے قوموں کی نقالی کرنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا وہ کیا کرتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، وہ پیلے کپڑے پہنتے ہیں جب موسم بہار آتی ہے شاید، یا پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، تو بسنت مناتے ہیں۔ تو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم کیوں پیچھے ہٹے، ہم بھی بسنت منائیں گے، وہ ہلدی مہندی کرتے ہیں ہم بھی ہلدی مہندی کریں گے، وہ ایسا کرتے ہیں ہم بھی ویسا ہی کریں گے، اور ہر چیز کو ایک دن کا نام دے دیا، بس فلاں ڈے، انڈیپینڈنس ڈے فلاں ڈے، یہ ڈے وہ ڈے، پتہ نہیں کیا کچھ، اینیورسری ڈے اور آزادی کا دن، بس ایک دن منا کر کیا فائدہ؟ آپ کو تو روز ہی اس بات کا پھر احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی آپ کو پہ آزادی دی ہے تو اس میں شکر گزاری ہونی چاہیے. جس رب نے تمہیں آزادی دی ہے, ایک آزاد ملک اگر دیا ہے, تو پھر وہاں تم اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے بھی بنو, اللہ تعالیٰ کے حدود کو نافذ کرنے والے بھی بنو. یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑ کر ایک دن منا لیا. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن ہے اس کا وہ امت کا کفن ہے. بالکل صحیح بات ہے, یہ وطن پرستی اسلام میں تو ہے ہی نہیں. تو بہرحال آپ خود سوچنا کہ کیسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسان تھے وہ, مسلمان تھے وہ, اور ان کو خنزیر بنا دیا گیا. یعنی کس قدر ان کے جرائم کیسے ہوں گے, بندر بنا دیا گیا ان کو. انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنائے ہیں نا, اسرائیلی روایت سے جو بات پتہ چلتی ہے. ان کی کتابوں کی نہ ہمیں تصدیق کرنی ہے نہ تکذیب کرنی ہے, لیکن ہم ایک سپورٹ کے طور پہ کوئی واقعہ تاریخ کے حساب سے لے سکتے ہیں, لیکن ہم انہیں دین کے لیے نہیں لے سکتے. تو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے انہیں کی کتابوں سے کہ وہ انسانوں کی طرح تھے, لیکن ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے تھے, یا ان کی عادتیں اور خصلتیں بندروں اور خنزیر کی جیسی کر دی گئی تھیں. وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور روتے تھے اور پہچانتے بھی تھے آپس میں ایک دوسرے کو, لیکن وہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے تھے. لا حول ولا قوۃ الا بالله. آپ سوچے انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے احسن تقویم پر پیدا کیا ہے, دی بیسٹ, اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے ان میں سب سے بیسٹ ہے انسان, تو ان کا بندر اور خنزیر بنا دیا جانا کتنی دکھ کی بات ہے آپ سوچیں. کیوں؟ کیونکہ وہ راستے سے بھٹک گئے تھے, سیدھی راہ سے انہوں نے اپنا راستہ ڈائیورٹ کر لیا تھا. ادلو کا لفظ ہے, افلو تفضیل کا صیغہ ہے یہ, یعنی اسلوب جو استعمال کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ ہی راہ گم کر دی تھی انہوں نے, بہت زیادہ ہی بھٹک گئے تھے, بہت ہی زیادہ راہ ٹیڑھی کر دی تھی انہوں نے, بہت بہکے ہوئے سیدھی راہ سے, یعنی وہ اعتدال کی راہ سے بہت دور نکل گئے تھے. تو جب انسان صحیح دین کو چھوڑتا ہے, صحیح علم اس کے پاس نہیں آتا ہے, تو اسی طرح سے وہ بھٹک جاتا ہے. تو وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے تھے, طاغوت کی بندگی کرنے لگے تھے, تو لہٰذا پھر ان کا ٹھکانہ بھی کیا ہوگا, بدترین ہے, شر مکانم و ادل انسوائے سبیل, بہت ہی برا ٹھکانہ ہے پھر ان کے لیے. طاغوت کا بھی ایک ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا معنی اور کہاں سے نکلا ہے یہ لفظ, کیونکہ یہ لفظ قرآن میں بارہا آیا ہے, یا اس روٹ سے بہت سارے الفاظ آئے ہیں. اور طاغوت کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو سمجھے بہت سارا ہمارا کام آسان ہو جائے گا, یعنی دین کو فالو کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا. طاغوت تغو سے نکلا ہے, تو غین واو اس کا روٹ ہے, تغوا یتغو, تغا یتغو تغون, سمندر کا جوش میں آنا, کسی کا حد سے گزر جانا. تغیانی جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا, کہ سمندر میں جو تغیانی آئی ہے, یعنی بہت جب سرکش طوفان آتا ہے اور ہر چیز کو اپنے اندر ڈبو لیتا ہے, تو اس کے لیے بھی یہی کہتے ہیں. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے سورہ حاقہ میں, انا لما تغل ما حملناکم فی الجاریہ, بے شک اس وقت جب جوش میں آیا پانی, ہم نے سوار کیا تم لوگوں کو اس جاری ہونے والی کشتی میں. اور اسی سے پھر طاغوت ہے, ہر سرکشی کا ذریعہ, ہر سرکش. وجتنب الطاغوت سورہ نحل میں آتا ہے, اور تم لوگ بچو سرکشی کے ذریعوں سے. تو تغیا یا تغیو, تغا یا تغی تغین, ظلم و نافرمانی میں حد سے گزر جانا, سرکشی کرنا. جیسے کہ اذهب الى فرعون انه طغى, آپ جائیں فرعون کی طرف, بے شک وہ حد سے گزرا ہوا ہے. پھر ان الانسان لیطغى, بے شک انسان سرکشی کرتا ہے. پھر انسانوں میں بھی ایسے پائے جاتے ہیں سرکشی کرنے والے. طاغن اسم الفاعل ہے, سرکشی کرنے والا. جیسے بل هم قوم طاغون, بلکہ وہ لوگ سرکشی کرنے والی قوم ہیں. طاغیہ, پس وہ جو سمود تھے تو ان کو ہلاک کیا گیا حد سے گزرنے والی چنگھاڑ سے. فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ, تو سمود کو ایک چنگھاڑ نے ہلاک کر دیا, ایک آواز تھی. اور فعل نہیں میں آتا ہے لا تطغ, اللہ تطغوا فی المیزان, کہ تم لوگ حد سے تجاوز مت کرو ترازو میں, یعنی تول میں. اور طغیان فعلان کے وزن پر مبالغہ ہے, بہت زیادہ سرکشی. فی طغیانہم یعمہون, کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. اور سورہ قاف میں آتا ہے ربنا ما اطغیتہ, کہ اے ہمارے رب, میں نے سرکشی پر نہیں اکسایا اس کو. تو یہ سارے معنی اس سے بنتے ہیں. تو ہر وہ سرکش اور بیجا قوت جو آپ کو اللہ کی بندگی سے ہٹا کر اپنی بندگی کی طرف لے آئے, یا کسی اور کی بندگی کروائے, وہ طاغوت ہوگا. وہ کوئی ابلیس بھی ہو سکتا ہے, شیطان بھی ہو سکتا ہے, شیطان کے چیلے بھی ہو سکتے ہیں, انسان نما شیطان. وہ کوئی حکومت بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے جو آپ کو طاغوت کی دعوت دے. تو بہرحال انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی, اور اسی لیے وہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے. اور سرکشی پر وہ لوگ اتر آئے تھے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے، یعنی انہوں نے اپنی راہ ہی گم کر دی تھی، اور اپنی راہ گم کرتے کرتے وہ بہت دور نکل گئے تھے۔ ادلو ان سوا السبیل، سیدھے راستے سے بہت دور نکل جانا۔ کبھی غور کریے اس بات پر کہ انسان سیدھے راستے سے بہت دور کب نکلتا ہے، اور یہ ضروری ہے غور کرنا کہ جب اس کے پاس صحیح نالج نہیں ہوگی، جب اس کے پاس صحیح دین کا علم نہیں ہوگا، تو پھر وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر بہت دور نکل جاتا ہے۔ اب دیکھیں شروعات کہاں سے ہوئی تھی، یعنی ایسی چھوٹی چھوٹی شروعات ہوتی ہے، پہلے انسان ایسی مذاق اڑاتا ہے اور مذاق مذاق میں مذاق اڑا لیتا ہے دین کا، یہ دینداروں کا، یہ دین پر عمل کرنے والوں کا، پھر یہ مذاق اڑاتے اڑاتے آگے بڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مزید نافرمانیاں کرنے لگتا ہے، اور یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے، عقل نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ عقل نہیں رکھتے تھے اور اسی لیے استہزاء کرتے تھے مسلمانوں کا، پھر اس سے آگے بڑھے، نافرمانیاں کی، پھر فسق میں بہت دور نکل گئے۔ تو کوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی معمولی نہ سمجھے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی نافرمانی مل کر پھر بڑی نافرمانی کو جنم دیتی ہے۔ تو کبھی چھوٹی برائی کو بھی چھوٹی نہ سمجھیں، بلکہ اس کی شر کو سمجھیں۔ تو یہ جو دین پر تان و تشنے کرنا، دینداروں کا مذاق اڑانا، دینداروں کو برا بھلا کہنا یا مذاق بنانا، تو فاسق لوگ پھر کیا کرتے ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلتے ہیں اور نافرمانی کرنے لگتے ہیں، جب نافرمانی کی جسارت کرتے ہیں تو پھر اس کیا ہے کہ وہ ایک حد توڑتے ہیں پھر دوسری حد توڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں سے فرمانے کہ ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، ان کے لیے خاموش رہنا ہی بہتر ہے ہمارے لیے، اگر تم فسق سے پاک ہوتے تو تمہارے لیے اچھا ہوتا، لیکن تم تو فسق میں بہت حد سے نکل گئے ہو، تو اب تمہارا واپس آنا بہت بعید ہے، یعنی تمہارے پاس تمہارے کردار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چمٹ گئی ہے، تو اب تم واپس نہیں آ سکتے، تم اسی میں آگے بڑھتے رہو گے اور سیدھی راہ تم نے گم کر دی ہے۔ آیت نمبر 61 دیکھیے، وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ وَإِذَا، اور جب جَاءُوكُمْ، وہ آتے ہیں تمہارے پاس، قالوا، وہ کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، وقد، اور تحقیق، دخل، وہ داخل ہوئے، بالکفر، ساتھ کفر کے، وہم، اور وہ، قد خرج، و تحقیق میں نکل گئے، بھی ساتھ اس کے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عالم، وہ خوب جاننے والا ہے، بما کانوا، ساتھ تھے جو وہ، یکتمون، جو کچھ وہ چھپاتے تھے۔ تو جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی کی تھی، یہی لوگ درجے کے لحاظ سے بدتر اور سیدھی راہ سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ جب وہ آئے تب بھی کافر تھے، اور جب گئے تو تب بھی کافر کے کافر ہی تھے، یعنی کفر ہی لیے آئے ہوئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اسے اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی مجلس میں جا کر صرف بیٹھ جانا نیک ہونے کی علامت نہیں ہوتی، یعنی نیک نہیں بن جاتا انسان، اس کے لیے بہت اپنے دل کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جیسے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اسلامک اسٹڈیز پڑھتے ہیں لیکن پھر جیسے کہ ویسے ہی رہتے ہیں، تو کسی چیز کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، دلوں کا ہدایت کی طرف مائل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو اسلام لائے ہو، اپنے اسلام کا احسان مت رکھو ہم پر، اور ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں پہنچا ہی نہیں ہے، یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں ابھی۔ تو اس مومن بننے کے لیے بہت نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کر انسان مومن بنتا ہے۔ اسلام تو ہر کوئی قبول کر سکتا ہے، زبان سے کوئی بھی کلمہ کہہ دے گا، لیکن جب تک وہ دل میں سرایت نہ کر جائے اور عمل بن کر آپ کے رویے سے، آپ کے کردار سے جھلکنے نہ لگے، تب تک آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو زبان سے کہہ دیجیے لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو کفر ہی لیے آئے ہوئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے، یعنی یہود و نصارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے، لیکن ان کا آ کے بیٹھنا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو وہ اس حال میں داخل ہوئے تھے کہ کفر میں گھرے ہوئے تھے، اور اسی کے ساتھ وہ وہاں سے نکلے، یعنی ان کا نکلنا بھی کفر کے ساتھ ہی ہوا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، حالانکہ ان سے زیادہ برا اور ان سے زیادہ بدحال کوئی اور ہو سکتا ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہوں اور دلوں میں کچھ اور ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے جو دلوں میں چھپائے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال کی اچھی طرح خبر ہے کہ وہ کیا لے کر آئے تھے اور کیا لے کر نکلے۔ تو آپ دیکھیں کہ کسی کی صحبت میں رہنا یا کسی نیک مجلس میں بیٹھ جانا، اس کی یہ علامت نہیں ہوتی کہ وہ سامنے والا یقیناً نیک بن ہی گیا ہوگا۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں ایسی مجلسوں میں، نیکی اور دین کی مجلسوں میں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ہدایت اور خیر لے کر جاتے ہیں۔ اکثر لوگ تو صرف ٹائم پاس کرنے کے غرض سے آتے ہیں یا پھر صرف نیکی کا لبادہ اوڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہم کو اپنے دلوں کے ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے رہنی چاہیے کہ ہمارا دل اسلام کی طرف اللہ تعالیٰ موڑ دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اور ہم کو ثابت قدم رکھ اپنے دین پر، اپنی اطاعت پر، اپنی فرما برداری پر۔ 62 آیت دیکھیں، وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. پہلے یعملون کا لفظ ہے، پھر یصنعون کا لفظ ہے، وہ بھی غور کریے گا. وترى اور تو دیکھے گا کثیرا اکثریت کو، منہم ان میں سے، یسارعون وہ باہم جلدی کرتے ہیں، فی الاسم گناہ میں، والعدوان اور زیادتی میں، واکلہم السحت اور کھانا ان کا حرام. لبئس البتہ کتنا برا ہے، ما کانوا جو وہ تھے، یعملون وہ عمل کرتے رہتے. لولا کیوں نہیں، ینہاہم منع کرتے ان کو، الربانیون اللہ والے، ربی و اور، الاحبار علماء، ان قولہم کہنے سے ان کے، الاسم گناہ، واکلہم السحت اور کھانے سے ان کے حرام. لبئس البتہ کتنا برا ہے، ما کانوا جو وہ تھے، یصنعون وہ بناتے رہتے. ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں اور حرام خوری میں تگ و دو کرتے پھرتے ہیں. جو کام یہ کر رہے ہیں بہت برے ہیں. ان کے مشائخ اور علماء ان یہود کو گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بہت برا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ایک اور ترجمہ دیکھتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ بہتوں کو ان میں سے جلدی کرتے ہیں گناہ میں اور زیادتی میں اور اپنے حرام کھانے میں. البتہ بہت برا ہے جو کچھ کے وہ تھے کرتے. کیوں نہیں روکتے ان کو رب والے اور علماء ان کے گناہ کی بات کہنے سے اور ان کے حرام کھانے سے؟ البتہ برا ہے جو کچھ تھے وہ کرتے. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ احبار اور علماء، یعنی احبار جو تھے ان کے علماء تھے، اب اس میں مبلغ، فقیہ، ربانی سب آ جاتے ہیں. یعنی جو بھی دین کے مین لوگ ہوتے ہیں، علماء، امام، فقیہ، مبلغ، مدرس. احبار حبر سے ہے، حبر سیاہی کو کہتے ہیں، انک کو کہا جاتا ہے. تو احبار یعنی علماء یا فقہا ہو سکتے ہیں، اور ربانی جو اللہ والے، یعنی علماء کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، نیک لوگ جن کو دیکھ کر لوگ دین سیکھتے ہیں، جن کو دیکھ کر لوگ ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہاں پر سحت کا لفظ دوبارہ آیا ہے. سحت اسپیشلی یہ رشوت اور حرام ناجائز آمدنی کے لیے آتا ہے، لیکن اس میں سارا ہی حرام مال شامل ہے، چوری کا مال بھی ہو سکتا ہے اس میں. تو ہر ناجائز آمدنی رشوت، اس کے ساتھ سحت مخصوص ہوتا ہے. تو بہرحال پہلے یہود کے عوام کی اخلاقی تنزلی کی حالت بتائی گئی ہے، یعنی عوام کی بات کی گئی ہے پہلے، کہ ان کے جو عوام تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اکثر ان میں کے گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرنے والے تھے اور حرام کھاتے تھے، اور یہ وہ عمل کر رہے تھے. یسارعون وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں اسم اور عدوان میں، زیادتی اور گناہ کے کاموں میں، اور اکلہم السحت اور کھاتے ہیں ناجائز مال. اب دیکھیں یقینا ناجائز آمدنی کے کھانے کی وجہ سے انسان مزید حرام کاموں میں الجھتا چلا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلانا بہت زیادہ ضروری ہے. آج ہمارے معاشرے میں حلال کمائی کی تمیز سے اٹھ گئی ہے. کہتے کہ کیا ہوا ذرا سا دھوکہ دے دیا تو، کیا ہوا ذرا سا جھوٹ بول دیا تو. آج کے زمانے میں سچے لوگ تو بزنس کر ہی نہیں سکتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ سچائی اور حق پر رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی میں برکت عطا کرے گا. تو ان کے جو عوام تھے وہ اس قدر گناہوں میں مبتلا ہو گئے تھے کیونکہ وہ آنکھیں بند کر کے اصل میں اپنے علماء کو فالو کرتے تھے، خود کتاب کھول کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کتاب پڑھنا پڑھانا تو یہ علماء کا کام ہے اور وہ ہم کو سب بتا دیں گے. اور ان کے علماء کا ان سے بھی گیا گزرا حال تھا، یعنی بہت ہی ورسٹ قسم کی سچویشن تھی. اور یہاں ان کے جرائم کھولے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ مت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی دشمنی تھی اس بنا پر اللہ تعالیٰ ان کے جرائم کھول کر بیان کی. نہیں، یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم نہ اس طرح سے کرنا، تمہارے اندر بھی وہ خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں امت مسلمہ میں، تم اس سے ہوشیار رہنا، بچ کے رہنا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت سارے مواقع دیے، بنی اسرائیل کو بہت سارے مواقع اللہ تعالیٰ نے عطا کیے کہ وہ باز آ جائیں اپنے گناہوں سے، اپنے کوتاہیوں سے، لیکن وہ باز نہیں آئے، بلکہ الٹا اور ڈٹائی کرنے لگے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے ساتھ دشمنی کرنے لگے. ان کو رسولوں کی تعلیمات پسند نہیں آتی تھی، اچھائی پسند نہیں آتی تھی. تو اکثر کیسے ہیں؟ اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ گناہ کے کاموں میں دوڑ دھوپ کر کے حصہ لیتے ہیں، خوب آگے بڑھتے ہیں، یعنی گناہوں میں وہ سبقت کرتے ہیں. نہ اللہ تعالیٰ کی بندگی صحیح سے ادا کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، اور نہ ہی بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں. مخلوق پر ظلم اور زیادتی میں آگے آگے ہیں، اور کھاتے ہیں ناجائز جو کہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں صرف یہ خبر نہیں دی کہ وہ برے کام کرتے ہیں، بلکہ وہ ان برے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں. اکلہم السحت، آگے کا صیغہ یہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر کوشش کرتے ہیں حرام کھانے میں. اور یہ چیز دراصل ان کی خباثت اور ان کی برائی کی یہاں پر گواہ ہے. گناہ اور ظلم ان کے نفس کی فطرت کا حصہ بن گئے تھے، یہ ان کا حال ہے. اور وہ اپنے لیے آپ سوچے کہ اتنی گناہ کرتے کرتے بھی ان کو شرم نہ آئی، اور پھر کہتے تھے کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں، ہم تو اللہ کے خاص بندے ہیں، دوزخ کی آگ تو ہم کو چھو کر بھی نہیں گزرے گی. تو دعویٰ بلندی مقامات کا اور اعمال ایسے پستی کے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ لبیس ما کانوا یعملون، بہت ہی برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں. یہ مذمت کی گئی یہاں پر، ان کو زودوکوب کیا جا رہا ہے، اور پھر ان کا یہ جو عمل ہے کیوں ہے اس کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ لو لا کیوں نہیں ینہاہم ربانیون، روکتے منع کرتے ان کو ان کے ربی والاحبار اور ان کے علماء فقہا، کیوں نہیں روکتے ان کو درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے سے، حرام کھانے سے. یعنی علماء کا جو کام ہے کہ وہ عوام الناس کو خیر کی طرف بلائیں، نفع کا سودا کروائیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و دانش اور حکمت سے نوازا ہے ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ عوام کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، گناہوں سے روکیں، ان کو برے کاموں سے روکیں تاکہ حجت تمام ہو جائے اور جہالت دور ہو اور علم سب کے پاس آ جائے. تو کیوں نہ روکا ان لوگوں نے تاکہ جہالت دور ہو جاتی، اپنے عوام کو ان لوگوں نے برائیوں سے کیوں نہ روکا تاکہ علم پھیلتا اور جہالت دور ہوتی اور اللہ پر ان کی حجت قائم ہوتی. کیونکہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے منع کریں، اور ان کے سامنے صحیح دین ملاوٹ کے بغیر واضح پیش کر دیں، انہیں بھلائیوں کی ترغیب دیں، برائیوں کے انجام سے ان کو ڈرائیں. یہ علماء کی ذمہ داری ہے. اب دیکھیں علماء کے لیے کیا رہا ہے کہ بلا شبہ لبیس ما کانوا یصنعون، بلا شبہ وہ بہت برا کرتے ہیں، جو کچھ بھی وہ گھڑ رہے ہیں بہت برا کر رہے ہیں. یہ جو احبار اور ربانی تھے ان کے لیے لفظ یصنعون آیا ہے، ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے وہ دین میں تبدیلی کرتے ہیں، اور بھی سند کے ساتھ، یعنی اپنی ساری محنت، صلاحیت، عقل کو انہوں نے دین کو پھیلانے میں لگانا چاہیے تھا کیونکہ وہ جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ساری عقل، سمجھ، جدوجہد کہاں لگائی؟ لوگوں کو گمراہ کرنے میں. حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، ان کی محنتوں کا رخ صحیح راستے پر نہیں بلکہ غلط راستے پر لگ گیا تھا. تو مبلغ اور فقیہ اور ربانی کی ذمہ داری ہے یہ کہ لوگوں کو حق دکھائیں. جیسے اسپیشلی جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے جو ہے نا، اس میں بہت اہم اہم باتیں بیان کی جا سکتی ہیں جمعہ کے خطبے میں، کیونکہ وہی ایک سورس ہے لوگوں کو صحیح بات پہنچانے کا. تو جمعہ کے خطبوں کو ہم نے کیا بنا لیا، بس ادھر کے قصے کہانیاں، اس کے قصے کہانیاں، جھوٹے سچے قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں، اور لئے میں کچھ گا گا کے پڑھتے رہتے ہیں، یا پھر فلاں جماعت کی برائی، فلاں آرگنائزیشن کی برائی، فلاں پر تکفیر، فلاں پر کفر کا فتویٰ، فلاں ایسے ہے، فلاں ویسے ہیں. جبکہ وہ خطبے کا اتنا اچھا موقع ہے ہر جمعہ کو جو خطبہ رکھا گیا، اور مردوں پر فرض ہے جمعہ پڑھنا اس دن. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں خطبے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ دو رکعت جو ظہر کی چار کر دی گئی، تو ایکچولی دو رکعت خطبے میں ڈائیورٹ کر دی گئی کہ خطبہ سن لو تو وہی پھر پورے ہو جائیں گی فرض. لیکن کتنے مرد حضرات ہیں ہمارے کہ جو خطبہ سنتے ہیں، کیونکہ خطبے میں دل بھی کیوں لگے گا، کیونکہ جو وائز ہے، جو امام ہے مسجد کے، وہ صحیح طریقے سے خطبہ دیتے ہی نہیں ہے جیسے دینا چاہیے، جیسے اس کا حق ہے. جو برننگ پوائنٹ ہوتے ہیں یا برننگ ایشوز ہوتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. جو حالات سے بھی ہم گزر رہے ہیں، تو یہ امام یا خطیب مسجد کے امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلائے، اویئرنیس پیدا کرے لوگوں میں، حق بات بتائے، سچی بات بتائے. کیونکہ جیسے مثال کے طور پر اگر مسجد ایسی جگہ پر ہے جہاں بازار ہو اور زیادہ کاروبار کرنے والے لوگ رہتے ہوں، تو وہاں کی مسجد میں جو خطبہ دیا جائے گا وہ ایسا ہو جس میں عدل کی بات کی گئی ہو، انصاف کی بات کی گئی ہو، ناپ تول میں کمی کے نقصانات بتائے گئے ہوں، یا جو بھی اس طرح سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. کوئی دیہات وغیرہ میں خطبہ ہو رہا ہو تو پھر اس حساب سے وہاں لیا جائے کہ وہاں پر جو بیسک دین کی نالج کی جو کمی ہے کہ غصے میں آ کے طلاق دے دینا، یا پھر وہ جو کاروکاری ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھ میں ہی ذرا سے غلط مندی کی وجہ سے جان لے لینا، تو نہیں. وہاں پر ایسی جگہوں پر جائیں تو وہاں ایسا خطبہ دیں جو وہاں کے لوگوں کے مینٹل لیول کے حساب سے ہو. تو جمعہ کا خطبہ ایک لحاظ سے بہت اہم ہے. تو پہلے حال وہ رسول اکرم کی مجلس میں آتے تو تھے، لیکن اپنے منافقانہ طرز عمل کی وجہ سے کوئی خیر ان کے کام نہیں آ سکتی تھی. ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا، کفر ہی لیے آئے ہوئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے، اور ان کے علماء جو عوام تھی وہ تو بیوقوف بن ہی رہی تھی، اور بنانے والے ان کو مزید بیوقوف بناتے جا رہے تھے. تو عوام تو تھی ہی تھی بے راہ رہو، ان کو بہکانے میں کس کا ہاتھ تھا؟ علماء کا ہاتھ تھا. تو علماء نے کیوں ایسا نہ کیا؟ وہ چاہتے تو عوام کو بے راہ روی سے بچا سکتے تھے، لیکن وہ کیوں خاموش رہے؟ اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہماری شریعت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بہت اہمیت ہے، کہ اگر تم کوئی برائی دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہ روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہ کر سکتے ہو تو دل میں برا جانو. لیکن یہ ایمان کی کمزور ترین علامت ہے. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام، خلفائے راشدین سب نے اسی بات پر عمل کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر کہ لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچا دیا جائے اور زیادہ تر لوگ مسلمانوں کے انڈر آ جائیں، کیونکہ یہی صحیح دین ہے. اس سے ہٹ کر کچھ کریں گے تو کیا ہوگا؟ الٹا اپنی راہ کو گم کر دیں گے. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے منع کریں، اور ان کے سامنے دین کے صحیح راستے کو واضح کرنا بہت ہی ضروری ہے. یسنعون سنیا سے آتا ہے، یہ کوئی چیز کو ڈھالنا بنانا، جیسے مصنوعی چیزیں ہم کہتے ہیں نا، مصنوعی یعنی کاپی کی ہوئی چیزیں، یا پھر جتنا بھی آج کل ہر کام جو ہو رہا ہے فیکٹریوں کے ذریعے سے، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. تو علماء نے خود بنایا تھا، یعنی وہ علماء کے بنائے ہوئے دین کو فالو کرنا چاہتے تھے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور جو اللہ کا دین تھا وہ عوام کے سامنے پیش نہیں کرتے تھے، کیونکہ پھر ایسا کرتے وہ کہ صحیح دین لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے تو ان کی دکان کیسے چلتی تھی پھر بھلا، ان کو نفع کہاں سے ملتا تھا. تو اسی لیے ان لوگوں نے یہ شارٹ کٹ کا راستہ استعمال کیا تھا، ان کے علماء اور درویشوں نے. اور آپ دیکھیں اسی لیے علماء اور درویش کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں بہت اچھی بات بتائی گئی ہے کہ جو ان کے علماء تھے، جو ان کے فقہ تھے، وہ کہتے تو تھے لیکن وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے. جس سے وہ کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا تو وہ غازی بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. لیما تقولون ما لا يفعلون. ان کے علماء جس چیز کو حرام کہتے تھے آج خطبے میں کہا جاتا ہے کل انہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ان کے ساتھ کھا رہے ہوتے تھے، یعنی انہوں نے کہنے کی حد تک لیا تھا، اس کو عمل کرنے کی حد تک نہیں لیا تھا. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ میرے اور آپ کے ہم سب کے ذمے ہیں، کہ ہم کو پیدا ہی کیوں کیا گیا، ہم کو برپا ہی کیوں کیا گیا ہے. کہ کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ہی وہ بہترین امت ہو جسے دنیا میں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو. اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم پر، ہم سب پر، مجھ پر اور آپ پر، کہ ہم لوگوں تک دین کا صحیح پیغام پہنچائیں اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیں. تو اب دیکھیں علماء کا صرف علم کافی نہیں ہوتا، بلکہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے دل کے اندر خیر خواہی ہو، تڑپ ہو، طلب ہو، لوگوں کی اتنی خیر خواہی کریں کہ لوگ برائیوں سے بچ جائیں. تو یہاں پر ان علماء کی توبیخ کی جا رہی ہے، ان کو وارننگ، ایک طرح سے وارن یہاں کیا گیا، یا ایک طرح سے ان کی برائی بیان کی جا رہی ہے یہاں پر، کیونکہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اسی لیے ان کا یہاں پر ذکر ہے. آگے دیکھیے انہوں نے اتنی بڑی جسارت کی، کہ ایک اور آیت ان کی جسارت کے بارے میں ہم کو یہاں ملتی ہے. وقالت اليهود يد الله المغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالت اليهود، اور کہا یہود نے، يد الله مغلوله، بندھے ہوئے ہیں اللہ کے ہاتھ، غلت باندھے گئے، ایدیہم ہاتھ ان کے، ولوئنو اور لعنت کیے گئے، بما قالو بوجہ جو انہوں نے کہا، بل یداہ بلکہ دونوں ہاتھ اس کے مبسوطتانی دونوں کشادہ ہیں، ینفق وہ خرچ کرتا ہے، کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے، ولیزیدن اور البتہ ضرور بڑھا دیتا ہے، کثیرن بہتوں کو، منہم ان میں سے، ما جو انزلہ نازل کیا گیا، الہی کا طرف آپ کی، من ربی کا اور آپ کے رب کی طرف سے، طغیانن سرکشی و کفر اور کفر میں، والقینا اور ڈال دی ہم نے، بینہم درمیان ان کے، العداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض، الی یوم القیامہ یوم قیامت تک، کلما جب کبھی، اوقدوا وہ بھڑکاتے ہیں، نارن آگ، للحرب لیے جنگ کے، اطفاہا بجھا دیتا ہے اسے اللہ اللہ، ویسعونا اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فساد کی، واللہ اور اللہ تعالی، لا یحب نہیں وہ محبت کرتا، المفسدین مفسدوں سے، فساد کرنے والوں سے. روانے والا ترجمہ دیکھیے. یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بندھے ہوئے تو انہی کے ہاتھ ہیں، یا باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور ان کی اس بکواس کی وجہ سے ان پر پھٹکار پڑ گئی، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے اس نے ان کے اکثر لوگوں کو بجائے ہدایت کے الٹا سرکشی اور کفر میں ہی بڑھا دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور کینہ ڈال دیا ہے۔ جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ہر وقت زمین میں فساد برپا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو پیچھے ان کے علماء کی ذمہ داری بتائی گئی کہ ان کے علماء کیا نہیں کرتے تھے، جو ان کی ذمہ داری تھی اس کو ادا نہیں کرتے تھے، یعنی انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے سے اپنے آپ کو روک لیا تھا۔ تو یہ علماء کا کام ہے کہ وہ بھلائیوں کی ترغیب دیں، برائیوں سے روکیں، اور دین کا راستہ لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے واضح کریں۔ جب وہ یہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے مزید اور برائیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں اور لوگ مزید برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ یہود کے یہاں ہوا کہ ان کی ہمت اور جسارت اتنی بڑی، اور یہ ان کا انتہائی خبیث قول ہے یا قبیح ترین عقیدے کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے ان کے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے۔ انہوں نے یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، یعنی بھلائی احسان اور نیکی میں یا نیکی سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، انہی کے ہاتھ بند ہو جائیں اور لعنت ہے ان کے اس کہنے پر، یعنی یہ انہی کی گفتگو کی وجہ سے ان کے لیے بد دعا ہے جو انہوں نے جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا تھا، یعنی یہ بدگوئی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو کہ سب کچھ اپنے بندوں کو عطا کرنے والا ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو عدم احسان کی صفات سے متصف کرنے کی کوشش کی، تو ان پر ہی وہ بات چسپا کر دی گئی۔ اور یہود بخیل ترین قوم ہے کہا جاتا ہے، نیکیوں کے اعتبار سے بھی، خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی، اور قلیل بھی ہیں یہ لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے سوئے زن سے کام لیا اور بدترین قول اپنی زبان سے نکالا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی وہ لوگ دور ہو گئے، اور اس طرح کے جملے کہہ کے سب کی زبان سے ان کے اوپر لعنت بھی کی گئی۔ اور یہاں پر ہم کو اصل میں جو جہمیہ فرقہ تھا ان کی بھی تردید ہوتی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ساری صفات کا انکار کر دیا تھا، یا اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ انہوں نے ہر چیز کا انکار کیا تھا کہ یعنی ہم اللہ کے ہاتھ ایسے نہیں کہہ سکتے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو دونوں کشادہ ہیں۔ تو یہود حرام بھی کھاتے تھے، سود بھی کھاتے تھے، اور سود خوری کی صفت ہے کہ جب انسان میں خود غرضی پیدا ہو جائے تو وہ سود خور بن جاتا ہے، اور یہ چیز اس کے اندر بخیلی پیدا کر دیتی ہے۔ اور ان کو بخل اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ جب انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے یا اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کو کہا جاتا تو طرح طرح کی باتیں بنانے لگتے تھے۔ سورہ آل عمران میں بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ جب کہا گیا تھا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیا نعوذ باللہ، مطلب اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم غنی ہیں، تبھی تو وہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ تو یہاں پر یہودیوں کی بدکرداریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی برکات اور اللہ تعالیٰ کی جو نوازشات تھیں ان کے اوپر بند ہو گئیں، تو کہنے لگے کہ اچھا اب تو اللہ بخیل بن گیا ہے، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیا کہ بخیل تو تم خود ہو، اور اوپر سے پھر یہ بیکار باتیں کرتے ہو، تو تمہارا دوہرا جرم ہے اور اسی وجہ سے تم ملعون ہو۔ اللہ کے ہاتھ تو دونوں کھلے ہیں، کشادہ ہیں، اور وہ خرچ کرتا رہتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم جیسے بدکردار لوگوں پر کیوں خرچ کرے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہی رہتے ہیں، رات اور دن کا خرچ کرنا اس سے کچھ بھی کمی واقع نہیں کرتا۔ بھلا دیکھو آسمان اور زمین کی پیدائش سے لے کر آج تک وہ کتنا خرچ کر چکا ہے، لیکن اس خرچ نے جو اس کے ہاتھ میں ہے اسے کم نہیں کیا۔ صحیح بخاری، سبحان اللہ۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ اگر سارے بندے اول سے لے کر آخر تک، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، سب ایک ساتھ ایک میدان میں کھڑے ہو کر اس سے اپنی حاجت پیش کریں، تو وہ سب کی حاجتیں بیک وقت پوری کر سکتا ہے، سبحان اللہ، اور اس سے اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، جو حدیث کا مفہوم ہے۔ جیسے سمندر میں سوئی ڈبوئی جائے تو کتنا پانی لگے گا، تو اس کے خزانوں میں ایسی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ کیسا ہمارا رب ہے، آپ سوچیں کیسی اس کی قدرت کاملہ ہے، کیسا وہ خالق اور کیسا مالک ہے کہ اپنے بندوں کو دیے ہی چلے جا رہا ہے، دیے ہی چلے جا رہا ہے، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی بھی واقع نہیں ہوتی، سبحان اللہ۔ تو بہرحال آج کی جو آیتیں تھیں اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا، یعنی جو ان آیتوں کے ذریعے سے جو عملی پوائنٹ ہم لے سکتے ہیں، کہ پہلی بات تو اذان کے جو فضائل ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ کیا کیا ہے اذان کے فضائل، صحیح اوتھینٹک احادیث سے معلوم کریں، اور جب مؤذن اذان کہتا ہے تو اس کے مثالی الفاظ کہیں، یعنی مؤذن کے الفاظ کے جواب میں سیم وہی باتیں کہیں، سوائے جب ہم کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ایک جگہ ہم کہتے ہیں، تو یہ عملی پوائنٹ ہے۔ اب دیکھیں ہمارے پر اذان ہوتی ہے تو ہمارا کانسیپٹ کیا ہے، الٹا کانسیپٹ ہے، اذان کے الفاظ تو نہیں دہرائیں گے، اذان کے بعد کی صحیح دعا بھی نہیں پڑھیں گے، ہاں لیٹے ہیں تو اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، سر پر دوپٹہ نہیں تو سر پر دوپٹہ اوڑھ لیں گے، ٹھیک ہے آپ احترام کریں، لیکن سر پر دوپٹہ اوڑھنے کا کہیں ذکر نہیں ملتا ہم کو اذان کے وقت، ہاں نماز کے لیے ضروری ہے سر پر دوپٹہ اوڑھنا۔ پھر دوسرا عملی پوائنٹ ہم کو ملتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھیجیں اور ان کو لائیو اذان سننے دیں وہاں پر، تاکہ ان کو بھی اذان کے کلمات یاد ہوں، اذان کے کلمات کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو، اذان کے الفاظ کے معنوں کو ہم جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اور ہم اپنے بیٹوں کو ضرور اذان سکھائیں اور ان کو اذان دینے پر اکسائیں مسجدوں میں. اور تیسرا ہے کہ جیسے وہاں یہاں پر صحت کی بات آئی ہے نا، کہ وہ لوگ رشوت کھانے لگے تھے، حرام مال کھانے لگے تھے، تو اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلائیں، یا تو کوئی آرٹیکل لکھیں یا اپنے درس اور دروس کے ذریعے سے، یا جہاں پر بھی جو تاجر ہیں تجارت کرتے ہیں، یا جو لوگ بھی معاشرے میں سود کے کاروبار یا لین دین میں لگے ہیں، لینا دینا دونوں حرام ہیں، تو اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلائیں کہ سود اتنی غلط چیز ہے، حرام مال ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کہا ہے ان لوگوں کے لیے جو سود لیتے ہیں، تو سود لینا دینا دونوں ناجائز ہے. تو یہ عملی پوائنٹ ہے. اور اسپیشلی جو احبار اور رہبان ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں یہ، اسپیشلی ان لوگوں کی جو درس و تدریس سے جڑے ہوئے ہیں، کہ وہ معاشرے میں اویئرنیس پھیلائیں اور کیا کیا چیزیں حرام مال میں آتی ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، تاکہ لوگ اس سے باز آ جائیں. اور قابل توجہ جو پوائنٹ ہے کہ دین کا مذاق نہ اڑائیں کبھی بھی، کیونکہ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں وہ بے عقل لوگ ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں، وہ لوگ عقل ہی نہیں ہوتی ان کو، سٹوپڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ. آج کل بہت سارے مسلمان بھی دین کا مذاق بنا لیتے ہیں، ملا کی دوڑ مسجد تک، اور پتہ نہیں کیا کچھ بہت ہی عجیب عجیب سے لطیفے بنا رکھے ہیں. تو یہ دین کا مذاق اڑانا ہوا، اور دین والوں کا بھی مذاق نہ اڑائیں کبھی بھی. اور یہود و نصارہ کی جو ہم سے کراہت ہے وہ ہمارے توحید کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں، تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ نے جو نازل کیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور یہی چیز یہود و نصارہ کو ہمارا دشمن بناتی ہے، تو وہ ہمارے دلی دوست نہیں ہو سکتے. اور اکثر جو اہل کتاب ہیں وہ ان کی صفت بتائی گئی کہ وہ فاسق ہیں، ان کے قول تو تم کو بڑے اچھے لگیں گے، بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں ان کی باتیں، لیکن ان کے افعال بڑے بیکار ہیں. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، کہ اکثر ان میں کے فاسق ہیں، تو بظاہر بڑے خوبصورت نظر آنے والے لیکن اندر سے بڑے کالے دل والے ہیں یہ لوگ، یعنی جو ان کا قول ہوتا ہے اس کے بالکل اپوزٹ ان کے فعل ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی دشمنی میں تو بہت آگے ہیں یہ لوگ، نظر تو کچھ آتے ہیں اور اندر کچھ اور چھپائے ہوئے ہوتے ہیں. اور اکثر کا حال یہ ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں وہ لوگ. تو یہاں پر ہمیں اس بات کی بھی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ کیوں وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. تو لہٰذا ہمیں باعمل بننے کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف قول سے بلکہ اپنے کردار سے بھی، کہ ہمیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، ہمارا قول اور ہمارا عمل یکساں ہوں، اس میں کوئی تضاد نہ ہو، اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو. اور آپ دیکھیں کہ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن، وہ کام جو آپ کا کردار کرے ہے. تو کردار ہی اصل میں سامنے والے کا دل موہ لیتا ہے، آپ کا رویہ، آپ کا احسان یعنی حسن سلوک، آپ کی نرمی، آپ کا اچھا رویہ. تو ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں جو کہ مطلوب اور محبوب ہے، اور ایسے الفاظ سے گریز کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بہت کچھ عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت یعنی اس کا فضل و کرم دینی اور دنیاوی لحاظ سے اس کے احسانات بہت وسیع ہیں ہم پر. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت کچھ عطا کرتا رہتا ہے، اور اللہ کے بندے اس کے جود و کرم سے، اس کی سخاوت سے فائدہ بھی اٹھاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنے نافرمانوں کو بھی عطا کر رہا ہے، ان کو بھی بھوکا نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ. دن رات اللہ تعالیٰ کی عطیات، اس کے فضل احسان جاری ہیں سب پر، ایک مستدھر بارش کی طرح. وہ دکھوں کو دور کرتا ہے، غموں کا ازالہ کرتا ہے، محتاج کو بے نیاز کرتا ہے، قیدی کو آزاد کرتا ہے، ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے، مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہے، محتاج کو عطا کرتا ہے، مجبوروں کو ان کی پکار کا جواب دیتا ہے، سوال کرنے والوں کے سوال کو پورا کرتا ہے، جو اسے سوال نہیں کرتا اسے بھی نعمت عطا کرتا ہے، جو اس سے عافیت طلب کرتا ہے اسے عافیت عطا کرتا ہے. وہ کسی نافرمان کو اپنی بھلائی سے محروم نہیں کرتا، بلکہ نیک اور بد سب اس کی بھلائی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اپنے اولیاء کو یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو نیک اعمال کی توفیق سے نوازتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل ہے اصل میں. پھر وہ ان کے اعمال پر ان کی تعریف بھی کرتا ہے، ان میں اضافہ بھی کرتا چلا جاتا ہے، یہ اسی کے سخاوت کا نتیجہ ہے اصل میں ہمارے رب کی. اور ان کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی سخاوت، اس کا جود و کرم اتنا زیادہ ہے کہ ہماری زبان اس کو بیان کرنے سے عاجز اور قاصر ہے، ہمارے ذہن کی رسائی وہاں تک ناممکن ہے پہنچنا کہ اللہ تعالیٰ کتنا کچھ عطا کرنے والا ہے. وہ تمام معاملات میں ہم کو اپنے لطف و کرم سے نوازتا رہتا ہے، وہ اپنے احسانات کے ذریعے سے ہم کو ہر چیز تقویت پہنچاتا رہتا ہے، ہماری مصیبتیں دور کرتا ہے جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہے. سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات کہ بندوں کے پاس جو نعمت ہے وہ اسی کی طرف سے ہے، اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اسی کے سامنے گڑ گڑایا جائے، اسی کی ذات برکت والی ہے، اسی کی حمد و ثنا ہمیں زیب دیتی ہے، اس کی حمد و ثنا کا کوئی شمار نہیں، ہماری زبان اس سے عاجز اور قاصر ہے کہ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کر سکیں۔ اللہ کی تعریف تو ویسی ہی جیسے خود اس نے اپنی ذات کی تعریف فرمائی ہے، اور وہ بلند و بالا ہے، ہم اس کے فضل و کرم سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، جتنی تعریف کی جائے اللہ تعالیٰ کی اتنی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت کرے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر اس طرح کے الزام لگاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ ایسی باتیں اس کی طرف منسوب کرتے ہیں جو اس کی جلالت کے لائق نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم پر اپنا رحم و فضل اور کرم نازل کرتا رہے، اور ہم کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ اپنے ہی آگے جھکائے رکھے، اور ہم اسی سے مانگنے والے بنے۔ آمین۔ بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔